میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق وغضب کا ہے اپنے پاس سے مجھے صدق لسان دے, اور اپنے پاس سے مجھے صدق لسان دے, اور اپنی محبت کی بھی ایک خاص شان دے, محبت کی بھی ایک خاص شان دے. یا رب مجھے زمان اور ایسا مقام دے, یا رب مجھے زمان اور ایسا مقام دے, جس میں تیری یاد ہو ایسی ہر آن دے. کوئی ہمارے کان میں ایسی خوان دے, کوئی ہمارے کان میں کوئی ہمارے کان میں ایسی خوان دے, جس سے ہمارا ہر بونے ہو تجھ پہ جان دے, اور اپنی معرفت کی مجھے ایسی شان دے, اور اپنی معرفت کی مجھے ایسی شان دے, ہر ذرہ کائنات کا تیرا نشان دے, ہر ذرہ کائنات کا تیرا نشان دے. اپنا بتا دے مجھ کو یوں یوں اپنا نشان دے, اپنا بتا دے مجھ کو یوں یوں اپنا نشان دے, جاؤں جہاں بھی دل میرا بس تجھ پہ جان دے, جاؤں جہاں بھی دل میرا بیان ہر زمان جس سے زبان دے تیرا بیان ہر زمان جس سے زبان دے ہمت کی میری خاک کو میری خاک کو وہ آن بان دے جس کو میرے شوق تھے افتاد مان دے دل کو جو میرے شوق تھے افتاد مان دے توفیق کا کرم سے وہ تیر و کمان دے توفیق کا کرم سے وہ تیر و کمان دے جو ہر عدو سے ہر اللہ تعالیٰ راستہ بالکل آسان ہے. اول تو یہ کہ گناہ سے جان لڑا کر بچے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, اگر اللہ تعالیٰ تقوی کی ہمت نہ دیتے تو تقوی فرض بھی نہ فرماتے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی چوری سے تقوی پر نہیں چلتے. جہاں بھی ہم غور کریں ہمارے اندر ہمت ہوتی ہے, اور اس کو کیسے پتا چلے گا کہ دنیا کے کاموں پہ غور کریں کہ دنیا کے کام ہم کس طرح انجام دیتے ہیں. کہیں تقریب ہو، کہیں کوئی دعوت ہو، کہیں جانا ہو، کسی کا بلاوا ہو، کسی سے کوئی کام ہو، تو ہم اس سے اپنے ضروری کام کے لیے معذرت کر لیتے ہیں اور اپنے دنیا کے کام کے لیے دن رات ایک بھی کر دیتے ہیں، کھانا بھی بھول جاتے ہیں، پانی بھی بھول جاتے ہیں، کپڑوں کا حال بھی بھول جاتے ہیں، ہر طرح سے اس دنیا کے ضروری کام جو ہماری نظر میں ضروری ہے اس کو انجام دینے میں ذرا بھی سستی نہیں کرتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اندر ہمت بہت ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، لیکن ہمارے نفس کی چوری ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھینس جو دودھ دیتی ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ جب گوالا دودھ نکالتا ہے اور وہ بھینس کا کوئی بچے والی بھینس ہے تو وہ کچھ دودھ اپنے اوپر چڑھا لیتی ہے، کتنی بھی کوشش کرے گوالا لیکن وہ دودھ کو کس طرح اوپر روک لیتی ہے کہ وہ ہزار کوشش کے باوجود وہ دودھ نہیں دیتی. اور جب گوالا تھک ہار کے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کا بچہ اس کے تھن میں منہ لگاتا ہے تو وہ دودھ چھوڑ دیتی ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا نفس بھی اسی طرح چور ہے، چوری کرتا ہے، ہمت چور ہے، ہمت دی اللہ نے لیکن چرا لیتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، مخلوق کی عظمت، اللہ کے آگے مخلوق کی عظمت. مخلوق کی حقیقت ہے، مخلوق کی عظمت ہے، مخلوق کا رعب ہے، مخلوق سے شرم ہے. فرمایا کہ شرم کی حقیقت کیا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا کرے جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، مخلوق سے شرم آئے گی. تو یعنی مخلوق کی وجہ سے نہیں کرتا تو یہ مخلوق سے شرم کرنا ہوا، وہ کام نہیں کرے گا آدمی. اگر یہی شرم حیا اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی نافرمانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن کہتا ہے بھائی میں اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں گا، میں احسان مند رہنا چاہتا ہوں، شکر گزار رہنا چاہتا ہوں، غیرت مند رہنا چاہتا ہوں، بے غیرت نہیں بننا چاہتا، نمک حرام نہیں بننا چاہتا. اس لیے بھائی اگر آپ کو چھوڑنا ہے مجھے تو آپ بے شک چھوڑ دیجئے، میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا شاہ راول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی تقریب میں اگر چلے گئے، دیکھا کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہے تو فوراً وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاؤ. بلکہ میرے شیخ نے تو یہاں تک غلبہ محبت سے فرمایا کہ اس وقت میزبان سے معذرت بھی نہیں کرو کیونکہ وہاں نافرمانی کا موقع ہے. نافرمانی کے موقع پر ذرا دیر بھی رکنا یہ عقل مندی کے خلاف ہے. اگر کہیں پتھر برس رہے ہوں اللہ کے غضب کے تو اس پتھر برسنے سے بچو گے نہیں کیا؟ فوراً بھاگو گے وہاں سے کہ ارے باپ رے باپ، یہاں تو پتھر برس رہے ہیں، اللہ کے غضب کے پتھر برس رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کی عظمت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل میں نہیں ہے. کسی وقت اللہ تعالیٰ نابینا کر دیں پھر دیکھو کس طرح روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، گردے میں پتھری ہو جائے کس طرح فریاد کرتے ہیں، ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے کس طرح فریاد کرتے ہیں، اور کینسر ہو جائے خدا نہ خواستہ کس طرح فریاد کرتے ہیں. ذرا کیا اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ ذرا نافرمانی کی اور یہ مصیبت بلا چمٹ گئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہم سے کام لیتے ہیں. تو فرمایا کہ بھائی وہاں سے اٹھ کر آ جاؤ، بعد میں معذرت کر لو کہ بھائی آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، میں نے اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑی. آپ کیوں نہیں آئے بھائی؟ کیا ہماری رشتے داری، ہماری محبت کا حق؟ تو کہو کہ بھائی آپ نے سب سے بڑا حق اللہ کی محبت کا ہے. آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، رشتہ بھی اللہ نے بنایا. اگر رشتہ اللہ نہ بناتے تو ہم آپ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں. تو جب اللہ نے رشتہ بنایا ہے ساری کائنات کو رزق دینے والے وہ، زندگی دینے والے وہ، عزت ذلت ان کے ہاتھ میں، اور صحت بیماری ان کے ہاتھ میں، رزق ان کے ہاتھ میں، تو پھر ہم ان کا حق پہلے ادا کریں گے. تو یہ جواب دے دو کہ بھائی آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، میں نے اللہ کی فرمانبرداری نہیں چھوڑی. خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو میرے دوستو اصل بات کیا ہے کہ گناہ سے جان لڑا کر بچنا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کے روب میں نہ آنا، کسی کے یعنی مروت میں نہ آنا کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ کی فرمانبرداری کے خلاف کسی کی مروت جائز نہیں ہے. ماں باپ بھی اگر خلاف شریعت حکم کریں تو ان کی بھی بات نہیں ماننی ہے. ماں باپ سے بڑا رشتہ کون سا ہوگا؟ ان کی بات بھی نہیں ماننی، ہاں ان سے بے ادبی نہیں کرنی، بے تمیزی نہیں کرنی، ادب کے ساتھ کہہ دے کہ میرے ماں، اے میری ماں یا اے میرے باپ، آپ کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوں، آپ کے پیشاب پیخانہ اٹھانے کو میں تیار ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی میں کسی صورت نہیں کر سکتا. اللہ کی نافرمانی کسی کی بڑے سے بڑے رشتے کے لیے جائز نہیں ہے. تو بھائی گناہ سے ہمت کر کے بچنا ہے، نگاہوں کی ہمت کر کے حفاظت کرنی ہے. سامنے کوئی بھی ہو، حسینہ ہو یا حسینہ کا باپ ہو یا حسینہ کا دادا ہو، رشتے فرماتے تھے، تو وہ اس سے نگاہ بچانی ہے. کسی کی مروت میں نہیں آنا کہ یہ کیا کہیں گے، ذرا سلام دعا کر لی، سلام کسی نے کر لیا نزاکت کے ساتھ، اب پگھل گئے بالکل بڑے میاں، اپنی سفید داڑھی بھی بھول گئے، بالکل پگھل گئے، پیارے کتنے اخلاق سے سلام کیا اس نے، تو اس کو اچھے اخلاق سے جواب بھی دینا چاہیے بھائی، ورنہ کہیں گے کہ بد اخلاق ہیں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کو دیکھنا جو ہے اور اخلاق کا یہاں پر استعمال نہیں ہوگا، بلکہ ایسی بد اخلاقی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نامحرم سے روکھے انداز میں بات کرو، لچکدار بات نہ کرو، نرم و نازک بات نہ کرو. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی ٹوبی بھی درست کر لی، اپنا پسینہ بھی پوچھ لیا کہ بھائی ذرا سامنے والے کی نظر میں ہم فٹ ہو جائیں، ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، تو یہ بھی دل میں غیر اللہ ہونے کی علامت ہے، اس سے بھی بچو، کیونکہ دل زنا میں مبتلا ہو جائے گا. آنکھ دیکھتی ہے تو آنکھ زنا میں مبتلا ہوتی ہے، دل میں نامحرم کا تصور آتا ہے تو دل زنا میں مبتلا ہوتا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے. تو میرے دوستو، یہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایسی بد اخلاقی کی کو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جائے، اس پر کروڑوں خوش اخلاقیاں قربان ہو جائیں، تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. کیا بات ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حسینوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ہم کو منع فرما دیا کہ دیکھو ان کو دیکھنا نہیں، یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے ہمارا لینا ہے، یہ حسن ان کو اس لیے نہیں دیا کہ ہم ان کو دیکھا کریں. ایک شخص نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ ہم ان حسینوں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آئینہ جمال سمجھتے ہیں ان کو، اللہ کے جمال کا مشاہدہ ان آئینوں میں ہم کرتے ہیں. ایسے بے وقوف اور الو، خود ہی الو ہیں، پاگل ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. کہیں کہیں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ ان حسینوں کو، نامحرموں کو دیکھ کے تم دل کا زنا، آنکھوں کا زنا کرو اور ہمارے جمال کا مشاہدہ کرو، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. یہ کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا کہ ہاں بھائی، آئینہ جمال تو ہیں، یہ آئینہ جمال الہی ہیں، لیکن آتشی آئینہ جمال ہیں. آتشی عدسہ ہوتا ہے، کانویکس لینس، اس کو آپ رکھے سورج کے سامنے اور اس کی شعائیں مرکوز ہو جاتی ہیں، ایک پوائنٹ میں آگ لگا دیتا ہے. وہ شیشہ ہے اور سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، لیکن جب آپ اس کو سامنے رکھیں گے سورج کے، اس کی روشنی جہاں مرکوز ہوگی وہاں آگ لگ جائے گی. سورج کی تمام شعائیں ایک مرکز میں جمع ہو گئی، ایک پوائنٹ میں جمع ہو گئی، حرارت انتہا کو پہنچ گئی، آگ لگا دی. اسی طرح سے یہ حسین جو ہیں، یہ آئینہ جمال الہی تو ہیں، لیکن ان کو دیکھنا منع ہے، کیونکہ یہ آتشی آئینے ہیں، یہ دل کو جلا کر راکھ کر دے، ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. یہ فرمایا کہ ان کو مت دیکھو. تو ہمت کر کے جو ہے، اگر بد اخلاقی کی ضرورت ہے، بد اخلاقی اختیار کر لو، اللہ کو راضی کر لو. میرے دوستو، ہوائی جہاز ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایئر ہوسٹس آتی ہے اور مٹکاتی ہوئی آتی ہے اپنے آپ کو اور پوچھتی ہے کہ چائے لاؤں میں ٹھنڈا لاؤں، بڑے حسرت سے آہ بھرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دونوں ہی لے آؤ، ایک کے بعد ایک لے آنا، تاکہ بار بار آپ کی زیارت ہوتی رہے ہمیں، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. میرے شیخ فرماتے کہ ایک بدنگاہی سے اس نے تمام عمرے کا نور زائل کر دیا. ظالم نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ لگایا، لیکن ایک بدنگاہی سے تمام عمرے کا نور اس نے جلا کر راکھ کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسے موقع پر خوب مضبوطی کے ساتھ، جہاں بھی کہیں موقع ہو تو اس وقت مضبوطی کے ساتھ تہیا کر لو کہ ہم نے نظر نہیں اٹھانی، بغیر دیکھے بات کرنی ہے، نظر نیچی کر کے، اگر مجبوری ہو گئی، اور جہاں مجبوری نہیں ہے دوسرے لوگوں سے کام نکل سکتا ہے. مثلا بھائی ایئرپورٹ گئے اور عورت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے کاؤنٹر پہ، آپ کو اندازہ ہو گیا، تو اگر ٹکٹ یا بورڈنگ وغیرہ لینی ہے کسی مسٹر کی مدد حاصل کرو، جو مسٹر ہے، جو دنیا دار ہے، جو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتا، دین کی طرف نہیں آتا ہے، بھائی ذرا یہ ہمارا وہ بورڈنگ کارڈ لا دو گے، یہ ہاں ہاں ضرور لا دیں گے، یہ تو بھائی تمہیں ٹپ بھی دے دیتے ہیں، وہ لوڈر لوگ ہوتے ہیں، لو بھائی یہ 500 روپے دے لو، سامان بھی اٹھاؤ اور ہمارا بورڈنگ کارڈ ہمارے ہاتھ میں لا دو، وہ لا دے گا آپ کو، اس پہ کام نکال لو، تو وہ تو نہیں مان رہا نا، وہ تو نظر کی حفاظت کو تیار نہیں ہے، آپ اس پہ کام نکال لیں، آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیں، اس طرح 1000 طریقے ہیں تقوی اختیار کرنے کے، لیکن ہم چونکہ نفس چوری کی عادت میں مبتلا ہے، نفس ہمارا چوری کی عادت میں مبتلا ہے، اس لیے ہم بہانے بہانے سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے۔ تو راستہ آسان ہے، جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواری ہے۔ ایک کہتے نا میں اپنا ذہن بنا لیا، آئی ہیو میڈ مائی مائنڈ، میں نے ایک اپنا ذہن بنا لیا ہے، بس جب وہ آدمی انسان کوئی کام کو ذہن بنا لیتا ہے پھر وہ کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اسے پتا ہے میرے 4 سال کا یہ پورا کورس ہے، مجھے ہر روز صبح اٹھنا ہے، ہر روز جو ہے دوڑ لگانی ہے، اور شام سرے شام گھر آنا ہے، یہ میرا وقت کام کا ہے، اسٹڈی کا ہے، یہ فلاں، بھائی میں نے پڑھنا لکھنا ہے تاکہ میں اچھی جاب کر سکوں، اپنا اسٹیٹس بنا سکوں، اپنے جو ہے مال جمع کر سکوں اپنے آرام و آسائش کے لیے۔ تو جب وہ اپنے مائنڈ پریپئر کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہر چیز آسان لگتی ہے، دسیوں ضروری کام چھوڑ دے گا اس کے لیے، کیونکہ اس کا ذہن بنا ہوا ہے تو مجھے ایک کام کرنا، سر پر بھوت سوار ہوا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دیوانگی سوار کر دیں کہ اللہ کا دیوانہ ہم کو بنا دیں، میرے دوستو چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ۔ اللہ اور رسول کی ماننے میں فائدہ ہے میرے دوستو، فائدہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان دونوں کی اطاعت کی وہی بامراد ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ دنیا میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ دین ہی پر چلنے سے عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بیشے الفاظ ہیں، کہ آؤ بھائی تقویٰ کی تجارت کر لو، تقویٰ کی سوداگری کر لو، جس کے اندر نہ پیسہ لگتا ہے نہ مشقت ہوتی ہے، ایسی تجارت، کون سی تجارت؟ تقویٰ کی تجارت کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ وہی تجارت ہے جس میں رزق بھی مل جاتا ہے اور آخرت بھی ہاتھ سے نہیں جاتی، آخرت بھی مل جاتی ہے، تقویٰ کی تجارت کر لو۔ میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا فرماتے تھے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں یا غالباً مینا میں حضرت کی مجلس ہو رہی تھی حج کے موقع پر، تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ایک مذہب کو اختیار کر لو، اس مذہب سے دنیا کا کوئی مذہب اختلاف نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ مذہب آہ اختیار کر لو، اللہ کی یاد میں آہ آہ کرنا یہ سیکھ لو، یہ تجارت کر لو، اللہ سے یہ سودا کر لو، اللہ کے لیے آہ آہ کرنا۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کرے گا کہ مذہب میں یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، ہوگا، مذاہب کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو یہ اختلاف ہے، یعنی شرعی حدود کے اختلافات اور جو ہے اس میں جائز ناجائز میں جہاں جواز ہے جہاں جواز نہیں ہے، ان چیزوں میں اختلاف جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، وہ میری امت کے لیے رحمت ہے، رحمت۔ ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عظیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب تعبیر فرمائی، یہ جو 4 امام ہیں نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے اندر جو اختلافات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال میں اور ان کی روح میں، ان کی بات کو سمجھنے میں یہ جو اختلاف ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ رکھنا تھا، ہر ادا کو محفوظ رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف پیدا کیا تاکہ میرے رسول کی ہر ادا قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھو ایک آدمی لڑتا رہتا ہے ساری عمر، فلاں مسلک صحیح نہیں، فلاں مسلک صحیح نہیں، فلاں مسلک صحیح نہیں، وہ ایسے، وہ ایسے، وہ ایسے، لیکن یہ کتنی پیاری تعبیر دی بغیر لڑائی کے محبت کے ساتھ رہیں, محبت کے ساتھ. مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے, مگر ہم لوگ لڑوانے والے کام کرتے ہیں. لیکن کتنی پیاری تعبیر ہمارے حضرت والا رحم اللہ نے ان اس اختلاف کی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, دین کی گہری سمجھ عطا فرمائے. میرے شیخ شیخ العزیز حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا فرماتے ہیں کہ دین کی سمجھ مانگو, دین کی سمجھ, اور سمجھ میں بھی دین کی گہری سمجھ. گہری سمجھ, فقیہ کون ہوتا ہے؟ دین کی گہری سمجھ رکھنے والا. صرف سمجھ رکھنے والا نہیں, ایک دین ہے, علم دین ہے, ایک دین کی سمجھ ہے اور ایک دین کی گہری سمجھ ہے. یہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے, دین کی گہری سمجھ, اور اللہ تعالی ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرمائے. تو دوستو, راستہ تو ہے آسان, لیکن ہم نے مشکل بنا رکھا ہے, اور اس مشکل میں ہم اپنے آپ کو ہر طرح ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں. مال بھی اڑا رہے ہیں, عزت بھی گنوا رہے ہیں, اور آرام بھی گنوا رہے ہیں. آرام بھی نہیں ہے, تکلفات کے اندر تکلیف ہی ہے, سراسر تکلیف ہے. لیکن سادگی میں کتنا نور ہے, کتنا سکون ہے, کتنا چین ہے, کتنا آرام ہے, کتنی کفایت ہے اس میں سادگی کے اندر رہنے میں. لیکن نہیں, ہم نے اپنے زندگی کو خود مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. غرض یہ کہ میرے دوستو, جان لگا کر گناہ سے بچنا ہے اور اسباب گناہ سے بھی بچنا ہے. یہ موبائلوں کے اندر جائز چیزیں بھی اتنی زیادہ ہیں, ایک تو آدمی ناجائز میں لگتا ہے, گناہوں میں لگتا ہے, گندگی دیکھتا ہے, وہ تو اپنی جگہ گناہ ہے ہی, حرام ہی ہے. لیکن میرے دوستو, یہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کا بڑا سبب ہے. اس زمانے میں موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہے, بات کر رہے ہیں ہاتھ میں ہے. بعض لوگ اس کے اتنے ایڈکٹ ہو گئے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہیں, مہمان آئے ہوئے ہیں, پھر بھی جناب وہ بلوٹوتھ لگا ہوا ہے, بڈ لگا ہوا ہے, اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے بات کر رہے ہیں, وہ تو بھائی ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ تو ہمیں توجہ ہی نہیں دے رہے. ایسی مجلس, یہ کوئی محبت والی مجلس ہے کہ نفرت والی مجلس ہے؟ مہمان کا بھی اکرام اٹھ جاتا ہے, تو کھانا کھا رہے ہیں تو ایک ہاتھ میں موبائل رکھا ہوا ہے, اور لیٹے ہوئے ہیں تو موبائل رکھا ہوا ہے. بیوی بچے توجہ چاہ رہے ہیں لیکن وہ توجہ نہیں ہے, بس ارے بھائی ہٹو, یہ ذرا یہ دیکھو کتنا دلچسپ مضمون ہے. اس کے اندر لاکھوں ضرورتیں ہیں اور لاکھوں جو ہے دلچسپیاں ہیں, مشاغل ہیں, اس کی سرچنگ ہو رہی ہے, اس کا یہ ہو رہا ہے, حالانکہ حاصل کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی حاصل نہیں ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی یاد میں گزارنے کا حکم فرمایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ فرمانے جنوں کو انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. اگر یہ جو ٹائم مشین ہوتی ہے جس میں تم امپریشن لگاتے ہیں, تم امپریشن لگا کے دفتر میں چلا جاتا ہے, اور جب باہر جاتا ہے تم امپریشن لگاتا ہے, ٹائم مشین پورا نوٹ کر لیتی ہے کہ اتنے گھنٹے, اتنے منٹ, اتنے سیکنڈ, بلکہ اگر وہ بڑی اسٹاپ واچ ہو تو اس میں سیکنڈ کا بھی ہزارواں حصہ بھی آتا ہے کہ اتنے ہزارویں حصے جو ہے اس نے دفتر میں کام کیا, ڈیوٹی انجام دی, ان ہوا اور کب آؤٹ ہوا. تو میرے دوستو, جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں حدود شرعی کے اندر اور طریقے سے, بزرگوں کے طریقے سے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہم اس وقت ہمارا ان ہے, ہمارا تھم امپریشن لگا ہوا ہے کہ ہم ان ہیں, اللہ کی یاد میں ہیں, مقصد کو پورا کر رہے ہیں, ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. اور جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں, سمجھو کہ ہم نے آؤٹ کا امپریشن لگا دیا, تھم لگا دیا کہ اب ہم کہیں اور چلے گئے, مقصد سے بھٹک گئے, ڈیوٹی سے جو ہے صرف نظر کر دیا ہم نے, ہماری کمائی ختم ہو گئی. جس دم ان کا تھم امپریشن لگایا میٹر چل رہا ہے, جس دم غفلت کا امپریشن لگا دیا اسی وقت میٹر جو ہے وہ رک گیا ہمارا. تو ہماری کمائی وہ ہے اللہ کی یاد, اور ہمارا مقصود بھی یہی ہے پیدائش کا. ساری کائنات کو ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا, اور ہمیں اپنی یاد کے لیے, اپنی محبت کے لیے, اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. اور طریقہ کیا ہوگا میرے دوستو زندگی گزارنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک طریقہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, جس جس قدر سنتوں کی اتباع ہوگی میرے دوستو ہماری قیمت اللہ کے دربار میں بڑھتی چلی جائے گی، منزل مراد تک ہم قریب ہوتے جائیں گے منزل مراد سے، اور یہاں تک کہ واصل باللہ ہو جائیں گے، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ بھی پیار کریں گے کہ میرے محبوب کے اداؤں کو اختیار کرتا تھا، دنیا میں یہ ہمارا ہو کے رہا تھا، اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں سے تو قیامت کے دن بھی بچتنیوں کی جان نہیں چھوٹے گی، جب جنت میں جانے کا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے محبوب بندوں میں میرے خاص بندوں میں داخل ہو، ان کے ساتھ تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا، یہاں بھاگتے پھرتے ہیں اللہ والوں سے، ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے، وہاں پہ جو ہے آپ ان کی خوش آمدید کریں گے، ان کی شفاعت پر نظر ہوگی، ایک شفاعت ایک کبرا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اپنے مقبولین کے کہ تمہاری جو متبع پیروکار تھے تم بھی ان کو بھی تم لے چلو اپنے ساتھ ساتھ، فرمائیں کہ ایک اللہ والا ستر ہزار لوگوں کی بخشش کرائے گا شفاعت کرے گا، تو میرے دوستو ہم اللہ والوں کی چال چلیں اللہ والوں کا چلن چلیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ والوں کا طبقہ کوئی دوسرا طبقہ ہے ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، وہ بھی آپ ہی جیسے انسان ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ان کے بھی حوائج ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں، ان کے ساتھ بھی تجارت نوکری ملازمت سب پیشے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر فارغ کر دیا اور اس کو خدا تعالیٰ اپنے پاس سے کھلا رہے ہیں یا کوئی اس کا ذریعہ بنا رکھا ہے تو بظاہر اس کا کام کاج نظر نہیں آتا، لیکن سب اسباب کے اللہ تعالیٰ نے سب کو اسباب کا محتاج رکھا ہوا ہے یہاں، تو سب اسی طرح سے رہ رہے ہیں، تو پھر ہم میں کیا برائی ہے بھائی، ہم میں کیا کمی اللہ نے پیدا کی ہے جو ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے اللہ والے نہیں بن سکتے، ہر انسان کے لیے راستہ سینکڑوں کروڑوں دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، کوئی نہ تو مایوسی کی بات ہے اور نہ ہی کم ہمتی کی بات ہے نہ ہی بے نصیبی کی بات ہے، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، جتنے اللہ تعالیٰ پر فدا ہوں گے اسی قدر اللہ کی قرب اور دوستی ہم کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنا، اتباع سنت کرنا اور ذکر اللہ پر مداومت کرنا، ذکر اللہ پر مداومت، فرمایا کہ جو شخص ذکر کی پابندی نہیں کرتا شیخ کے بتائے وہ ذکر کی شیخ کے فیض سے محروم رہتا ہے، شیخ کے فیض سے محروم رہتا ہے، کیونکہ ذکر سے گویا دل میں حل چل جاتا ہے، حل زمین میں حل چلایا جاتا ہے کچھ بونے سے پہلے، تو یہ حل نہیں چلا ہوا ہوگا تو بیج نہیں بو سکتے، بیج برباد ہو جائے گا، پانی بھی برباد ہو جائے گا، زمین بھی برباد ہو جائے گی، تو دل کی زمین پر حل چلتا ہے ذکر اللہ سے، اللہ اللہ کی چوٹ پڑتی رہتی ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اور فرمایا کہ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، تو یہ اللہ اللہ کے ذکر سے دل پر چوٹ پڑتی رہتی ہے، حل چلتا رہتا ہے، اور پھر اس پر شیخ کے فیوز کے بارش ہوتی ہے، اس سے پھر اللہ کی محبت کے پھول اور پھل اور پودے پیدا ہوتے ہیں، تو ذکر اللہ پر مداومت ہو، گناہ سے بچنا، اسباب گناہ سے دور رہنا، اور اتباع سنت کرنا، اور شیخ کے بتائے ہوئے ذکر کی پابندی، اور ان چاروں کام پر عمل کی توفیقات کا دروازہ کھلتا ہے صحبت اہل اللہ کے اہتمام سے، صحبت اہل اللہ کے اہتمام سے، اللہ تعالی ہمیں توفیقات سے نوازے، ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک چیز اور بہت ضروری ہے دوستو، وہ ہے حقوق العباد، حقوق العباد مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوتا، اس لیے بھائی اس بارے میں بہت ڈرنا چاہیے کہ بیوی بھی اللہ کی بندی ہے، کہیں ہم اس کا حق طرف نہ کرنے والے ہوں، اولاد بھی اللہ کے بندی ہیں تو وہ ان کا کہیں حق طرف نہ ہو جائے، پڑوسی بھی ہیں اسی طرح رشتہ دار بھی ہیں، حق تلفی یا ان کو تکلیف پہنچانا ایذا پہنچانا کوئی عام مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہماری ذات سے نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اگر کبھی ایسا ہو گیا ہو ماضی میں تو بھائی اس سے آج معافی مانگ لیں، ہم اپنا حساب صاف کر لیں، اور اگر موجودہ کوئی غلطی ہو گئی اسی وقت معافی مانگ لیں کہ بھائی معاف کر دینا، اگر اپنی غلطی نہیں بھی ہے سامنے والا جتا رہا ہے کچھ بحث کر رہا ہے تبھی بھی اپنی غلطی نہیں بھی ہوتے ہوئے ہم معافی مانگ لیں کہ بھائی اچھا معاف کر دو, غلطی ہو گئی معاف کر دو, بار آئر جانی ہو گئی, دفعہ ہو گئی, ختم ہو گئی. اس طرح سے اپنی فائل کو ہم درست رکھیں میرے دوستوں. کسی کا مال اپنے ذمے ہے فوراً اس کی ادائیگی کی فکر کریں, اگر نہیں کر سکتے تو اس سے معافی تلافی کرا لیں یا اس سے مہلت لے لیں. کسی طریقے سے جو ہے اپنی فائل کو ہم صاف ستھری رکھیں. کسی کے ذمے گزشتہ ماضی کی نمازیں قضا ہیں, نمازیں بہت لوگوں کی قضا ہوتی ہیں لیکن اطمینان سے بیٹھے رہے, معلوم نہیں 1000 سال کی زندگی لے کے آئے ہیں, 2000 سال کی زندگی لے کے آئے ہیں, تو قضا نمازوں کی فکر نہیں. کسی کے ذمے روزے ہیں, قضا روزے ہیں, اس کی فکر نہیں ہے, آرام سے بیٹھے رہے. اور پھر اپنے کو مصیبت یہ ظلم یہ کہ اپنے کو نیک بھی سمجھتے ہیں, پارسا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صوفی ہو چکے ہیں, ہم بڑے صوفی, کیا کوفی صاحب ہیں یہ تو, یہ نمازیں ذمے ہیں, مقدمے اپنی گردن پہ ہیں ہزاروں, اور جو ہے اپنے آپ کو اطمینان سے بیٹھے ہیں, پاک صاف سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی بیوقوفی سے, حماقت سے میری بھی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس کے ذمے دوستوں کسی کا لینا دینا ہو, جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں, جس کے ذمے قضا روزے ہوں, جلدی جلدی بھائی اپنی فائل کو ہم درست کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابی خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا و قلۃ منطق فاقتربوا منه فانه یلقی الحکمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دنیا میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس سے قربت حاصل کرو, یعنی اس کے پاس بیٹھا کرو, اس لیے کہ اس کو حکمت سکھائی گئی اور کی گئی ہے. تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں سے عقل مند کون ہے, ارشاد فرمایا کہ جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے بہت مستعد رہتا ہے. اس حدیث شریف میں حکمت سے مراد نیک کرداری اور راست گفتاری ہے, سچائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیر کثیرا, ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیر کثیرا, جو شخص حکمت دیا گیا وہ بے شک خیر کثیر دیا گیا, اور انہی کو عالم بعمل مخلص کامل کہتے ہیں. بس ہر شخص پر ایسے بندوں کی صحبت واجب ہے. بعض عارفین نے فرمایا کہ ہم نشینی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی, اور اگر اس کی صلاحیت اور طاقت نہ ہو تو ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں. اور علامت ایسے ولی اللہ کی یہ ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں کو دنیا سے بے رغبت کرے, یعنی مال و جاہ کی محبت سے دلوں کو پاک کرے اور توشہ آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرے. ایسا شخص عارف ہے اور نائل ہے پیغمبر علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا دیدار اور صحبت اور خدمت ہم سب کو آخر سانس تک عطا فرماتے رہے. ہاں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے وہ آداب جو مرد و عورت کے لیے یکساں ہیں, قیام میں سجدے کی جگہ رکوع میں پاؤں پر اور سجدے کی حالت میں ناک پر اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہے, اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے اور حت الامکان منہ بند رکھے, اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے زبز کرے. بعض اوقات لوگ غلط صاف کرنے کے لیے خوب زور زور سے نماز میں کھنکارتے ہیں, یہ خلاف ادب ہے, نماز کے بھی خلاف ادب ہے اور مسجد کے بھی خلاف ادب ہے. ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں, سلام پھیر کر استغفر اللہ 3 بار پڑھنا مسنون ہے. نشر الطیفی کے نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طفولیت کے پاس واقعات میں 4th روایت ہم پڑھ رہے تھے, جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے. تو ان کے شوہر کہنے لگے, اے حلیمہ تو بڑی برکت والے بچے کو لائی. میں نے کہا ہاں مجھ کو بھی یہی امید ہے. پھر ہم مکہ سے روانہ ہوئے اور میں آپ کو لے کر اسی دراز گوٹ پر سوار ہوئی تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو، یہ وہی تو ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ بے شک اس میں کوئی بات ہے۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے اور وہاں سخت قحط تھا، سو میری بکریاں دودھ سے بھری آتی اور دوسروں کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ ارے تم بھی وہاں ہی چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، مگر جب بھی وہ جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے آتے، کیونکہ چراگاہ میں کیا رکھا تھا وہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ غرض ہم برابر خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھوڑایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کامل اتباع سنت، کامل تقوی والی حیات ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو جلد فرما لیں اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دیں، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دیں، ہر مسلمان کو خوب خوشحالی نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔